السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بزرگو، محترم بھائیو، عزیز دوستو، گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی معقرہ معززہ ماؤ اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم، انعام و اکرام ہے، کرم نوازی اور مہربانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا خاص انعام ہے ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کیا اور پورا مہینہ رمضان کا عبادت میں گزارا، روزے سے، قرآن کی تلاوت سے، راتوں کو تراویح ادا کرنے، سننے سنانے قرآن، ذکر و اذکار، تسبیحات، توبہ و استغفار، رمضان کا پورا مہینہ رب کی اطاعت میں گزارا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد عید کا دن خوشی کے لیے، خوشی منانے کے لیے عید کا دن اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے کچھ نہ کچھ تہوار ہوتے ہیں اور اللہ نے ہمیں جو خوشی کے دو تہوار دیے وہ عیدین ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور عید الفطر اس لیے خوشی کا دن ہے کہ پورا رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے حکم میں گزارا، اطاعت میں گزارا، عبادت میں گزارا، اور وہ عبادت جو سال میں ایک مہینہ فرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد آج رب کو راضی کر کے، رب کو خوش کر کے، جب رب نے بندوں کو خوشی کا دن عطا کیا تو اس خوشی کے دن بھی وہ اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں بھولے کہ جس رب نے رمضان میں عبادت کی توفیق دی اور اس پر نوازتا رہا اور اتنا نوازتا رہا، اتنا نوازتا رہا کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوگی اور دوبارہ آنکھ کھلے گی اور دفتر کھلیں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو رمضان میں محنت کی اس کا مجھے کیا صلہ اللہ کی طرف سے ملا۔ تو یہ خوشی کا دن اللہ نے عطا کیا اس بندے کو، لیکن اس دن بھی اپنے رب کو نہیں بھولا اور وہ آیا سب سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ پورا مہینہ عطا کیا اور اس میں عبادت کی توفیق دی اور اس پر نوازا، کیوں نہ سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کر دیا جائے، کیوں نہ سب سے پہلے اپنے رب کی اطاعت کی جائے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہویا جائے۔ تو جب یہ کیفیت انسان اپناتا ہے کہ نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر، کچھ کھا کر مسجد کی طرف اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تکبیرات کہتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت کا ترانہ گاتے ہوئے یہ مسجدوں کی طرف آتے ہیں تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، اور کون سے فرشتے؟ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ کے وہ فرشتے ہیں کہ جو عرش الہی کے سامنے عرش الہی کے ارد گرد جو اتنی تعداد میں ہیں کہ جن کی گنتی کا کسی کو علم نہیں کہ اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان کے ستارے ان کے مقابلے میں کم پڑ جائیں, اتنے زیادہ تعداد میں وہ فرشتے ہیں, تو ان فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ وہی میرے بندے ہیں, جب میں نے ارادہ کیا تھا انسان کو بنانے کا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسے انسان کو کیوں بنایا جا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے, خون خرابہ کرے گا, فساد پھیلائے گا, نافرمانی کرے گا, گناہ کرے گا, اس لیے کہ وہ انسان کی پیدائش سے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے جنات کے ساتھ رہ چکے تھے اور لاکھوں سال رہ چکے تھے اور جنات کو دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, تو انسان بھی اسی طرح دنیا میں آئے گا فساد پھیلائے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اگر مقصد صرف عبادت ہے, اگر مقصد صرف عبادت ہے تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم بہتر تعریف کرتے ہیں, ہم رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں, رب کی عبادت کرتے ہیں, کبھی ہم سے نافرمانی نہیں ہوتی تو ہم کافی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میرے فرشتوں میں جس انسان کو بناتا ہوں اور جس انسان کے بنانے کا میں نے ارادہ کیا ہے اور اسے بناؤں گا, اس انسان کی عبادت میں اور تمہاری عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. کیسے؟ کہ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں اور انسان سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, اور انسان بھی عبادت کرتا ہے, لیکن فرشتوں کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں فرق ہے, اور بہت بڑا فرق ہے. اس لیے پورے قرآن میں, پوری احادیث کے ذخیرے میں آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی عبادت پر کہیں نہیں ان کے لیے اجر و ثواب لکھا. یہ نہیں لکھا کہ فرشتے اتنی عبادت کریں گے تو اس کا اتنا ثواب ملے گا, فرشتے اتنی عبادت کریں گے تو ان کو اتنی بڑی جنت ملے گی, اس کا اتنا بڑا بدلہ ملے گا, اس کا اتنا عوض ملے گا, یہ نہیں لکھا. اور انسان کی عبادت کے لیے لکھا ہے کہ انسان جب عبادت کرے گا تو اس کو اتنا اجر ملے گا, اتنا ثواب ملے گا, اور اتنی بڑی جنت ملے گی کارز و السماوات والارض, کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فرشتوں میں اللہ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا. اگر فرشتے چاہیں بھی رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے, نہ ان کو بھوک لگتی ہے, نہ تھکاوٹ ہوتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے, نہ فرشتے سوتے ہیں, اور نہ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ رب کی نافرمانی کریں. اگر چاہیں بھی نہیں کر سکتے, ان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ رب کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ ساری زندگی بعد فرشتے ایسے ہیں کہ سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں پڑے رہیں گے, اور جب قیامت کے دھماکے ہوں گے, حدیث میں آتا ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب دھماکہ ہوگا, سور پھونکا جائے گا, حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, وہ فرشتے کہ جب سے اللہ نے بنایا اور وہ سجدے میں ہے اللہ کے سامنے, تو وہ قیامت جب واقع ہوگی تو وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور پہلا لفظ ان کا یہ ہوگا کہ ما نعبد حق عبادتک, ہم اپنے رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. لاکھوں سال, کروڑوں سال سجدے میں گزارے اور کوئی اور کام کیا ہی نہیں, صرف اللہ کی عبادت, لیکن قیامت کی ہولناکیوں کو جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ما نعبد حق عبادتک, ہم اپنے رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. لیکن اتنی عبادت کے باوجود کہ رکوع میں ہیں, سجدے میں ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور عرش کے ارد گرد وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کا عوض, اس کا اجر انہیں نہیں ملتا.
اس لیے کہ وہ بنائی ہی اللہ نے اس لیے ہیں کہ ان کو کچھ اور کام نہیں, صرف اور صرف رب کی اطاعت ہے. ان میں نفس نہیں ہے, ان میں خواہش نہیں ہے کہ کوئی خواہش پیدا ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں ایسے انسان کو بناؤں گا, اسے نیند بھی آئے گی, اسے تھکاوٹ بھی ہوگی, اس کے ساتھ نفس بھی ہوگا, اسے بھوک بھی لگے گی, اسے پیاس بھی لگے گی, اس کی ضروریات بھی ہوں گی اور اس کے جذبات بھی ہوں گے. لیکن جب میرا حکم اس کے سامنے آئے گا تو وہ اپنے جذبات کو بھی قربان کرے گا, اپنی نیند کو بھی قربان کرے گا, اور تھکاوٹ ہوگی لیکن وہ تھکاوٹ کے باوجود میری اطاعت میں لگا ہوا ہوگا, کمزوری آئے گی اس کے باوجود میری اطاعت میں لگا ہوا ہوگا. تو اپنے جسم کو تھکا کر, اپنی خواہشات کو قربان کر کے جب وہ میری عبادت تکلیف اٹھا کر کرے گا تو پھر اس کو میں جو عوض دوں گا, اتنا عوض دوں گا کہ ایسی جنت دوں گا کہ کارز و السماوات والارض کے فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے. اسی لیے قرآن کا مفہوم ہے, اگر پورے قرآن کا خلاصہ دیکھیں کہ جو انسان رب کی اطاعت میں آ جاتا ہے, رمضان کا مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے, جو شخص رب کی اطاعت میں زندگی گزار جاتا ہے اللہ اس کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے, اللہ اس کو فرشتوں سے بھی. اور جو نافرمانی میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ جانوروں سے بھی وہ نیچے گر جاتا ہے. جانوروں کا بھی ایک مقصد ہے, وہ بھی اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ انسان اپنے آپ کو اتنا گرا دیتا ہے, اتنا گرا دیتا ہے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے, رب کی نافرمانی کرتے ہوئے, کہ جانور بھی اس کے سامنے درجہ پا لیتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي, کہ زلیخہ کا جو مسئلہ ہوا تھا اور دروازے بند کر دیے تھے عزیز مصر کی بیوی نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی, قرآن میں ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, کہ ارادہ ادھر سے بھی ہوا, ارادہ ادھر سے بھی ہوا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اب اس پر کچھ لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں, نبی ہیں, اور پیغمبر کا انتخاب تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے, اور اللہ کے انتخاب میں خطا تو نہیں ہو سکتی, غلطیوں سے تو پاک ہے وہ ذات, وہ ایسے شخص کو کیسے پیغمبر بنا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ اس نے بھی گناہ کا ارادہ کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اشکال پیدا ہوتے ہیں. لیکن آگے کہتے ہیں کہ لولا الرآ برہان ربی, کہ دل میں خواہش کا پیدا ہونا, جذبات کا پیدا ہونا, پیغمبر بھی انسان ہے, پیغمبر بھی انسان ہے, پیغمبر بھی بشر ہے, پیغمبر کے ساتھ بھی نفس ہے, پیغمبر کی بھی ضروریات ہیں, پیغمبر کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. لیکن جب حالات ایسے بن جائیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے, لیکن دل میں جو خوف خدا آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑتے ہیں, تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا رتبہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. دروازے بند ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, خواہش بھی ہے, جذبات بھی ہیں, سب کچھ ہے, مصر کا حسن ہے سامنے, اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن دیا, لیکن دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا, رب تو دیکھ رہا ہے. جس بت پر اس نے پردہ ڈال دیا تھا, زلیخہ نے جس بت پر پردہ ڈال دیا تھا کہ یہ ہمارا معبود ہے, اس پر ہم پردہ ڈال دیں تاکہ یہ دیکھے نہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب سے کیسے چھپ کر ہم گناہ کر سکتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی اور اللہ نے دروازے کھول دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں پاک دامنی کے حق میں اللہ نے ایک معصوم بچے کو قوت گویائی دی اور وہ فصیح الفاظ میں بول اٹھا کہ دیکھو یہ علامات ہے، کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو مجرم زلیخا ہے، اور اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر الزام یوسف پر آتا ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے دیکھا کہ چھوٹا معصوم بچہ بول رہا ہے تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر نظر دوڑائی، دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو بادشاہ نے بیوی کا پردہ رکھتے ہوئے اس کا اعلان نہیں کیا کرتا یہاں سے پھٹا ہے یا یہاں سے پھٹا ہے، تو بادشاہ نے صرف یہ کہہ دیا یہ تم عورتوں کا مکر ہے، یوسف کو کہا چھوڑو جانے دو، درگزر کر دو۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام مورد الزام نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی شان بلند ہوتی ہے۔ تو انسان جب گناہ کا حالات سامنے آتے ہیں نافرمانی کے، اور اپنے آپ کو اس نافرمانی سے بچا لیتا ہے تو اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں میں ایسے انسان کو بناؤں گا کہ اس کے سامنے ایسے حالات بھی آئیں گے، اس کے جذبات بھی ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا اس کو بھوک بھی لگے گی لیکن نہیں کھائے گا، پیاس بھی لگے گی لیکن پانی نہیں پیے گا، اور حالات بھی ہیں کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، گھر میں تالا لگا ہوا ہے، پیچھے سے کنڈی لگا دی ہے، قریب پانی بھی پڑا ہے لیکن نہیں پی رہا، پینے کی چاہت بھی ہے نہیں پی رہا۔ کس لیے نہیں پی رہا؟ کہ کوئی مخلوق نہیں دیکھتی لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس انسان کو میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہوں، اس عبادت کے لیے کہ اپنے سارے جذبات قربان کر کے یہ عبادت کرے گا، تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو پھر میں اس کو ایسا نوازوں گا، ایسا نوازوں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا اور رمضان کے مہینے میں وہ محنت کرے گا تو اس کا صلہ کیا دوں گا، اس کا صلہ کیا ہوگا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا، ایک تو جو روزہ میرے لیے رکھتا ہے میں خود اللہ اس کا عوض اور اس کا بدلہ اسے دوں گا، لیکن ایک روایت میں ہے کہ روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا میں خود اللہ اس کا بدلہ بن گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا تو اس کو پھر اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انسان کو اپنی اطاعت پر لا کر، جب وہ اطاعت پہ آتا ہے تو اللہ اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ کر دیتا ہے، فرشتوں سے بھی اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے انسان کی خدمت پر لگایا ہوا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے یہی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ شیطان نے جب اعلان کیا کہ میں گمراہ کروں گا، آگے تھوڑے ساتھی آگے ہو جائیں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، پیچھے ساتھی کھڑے ہیں، تھوڑا آگے ہو جائیں ساتھی، آگے ہو جائیں صف میں، بالکل خالی جگہ نہ چھوڑیں تاکہ پھر پتہ چل جائے کہ مسجد فل ہے تو پھر دوسری جماعت کے لیے ساتھی، بالکل خالی جگہ، مل مل کر بیٹھ جائیں، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ساتھی ایسے بیٹھ جائیں ساتھی، پیچھے کر لیں گے انشاءاللہ، آگے آگے ہو جائیں ساتھی، آگے آگے ہو جائیں، بیٹھتے جائیں بیٹھتے جائیں ساتھی، جیسے صف میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں تشہد میں، خالی جگہ تاکہ نہ ہو جیسے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی، آگے آگے ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو کے، بالکل خالی جگہ نہ چھوڑیں ساتھی، ماشاءاللہ کافی جگہ بن گئی پیچھے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو رب کی اطاعت میں اس طرح لاتا ہے اور رمضان کا مہینہ اطاعت میں گزار دیتا ہے، تو ان فرشتوں کے سامنے جنہوں نے یہ کہا کہ اس انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تین قسمیں اٹھاتا ہے۔ عید کے دن، جو عید کا دن ہوتا ہے اس خوشی میں بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوتا بندہ جب تک اپنے رب کو خوش نہ کر لے، راضی نہ کر لے، تو وہ آتا ہے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، تو رب انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر ان فرشتوں کے سامنے اللہ تین قسمیں اٹھاتا ہے کہ میرے فرشتوں تم نے کہا تھا کہ اس انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، یہ فساد پھیلائے گا، آج دیکھو پورا مہینہ محنت کر کے میری اطاعت میں گزار کر آج میں نے خوشی کا دن انہیں عطا کیا، اس خوشی کے موقع پر بھی یہ سب سے پہلے مجھے راضی کرنے کے لیے آیا، سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آیا۔ فرشتوں تم گواہ رہو، جب ایک روزے دار، جب ایک مسلمان جو رمضان میں اطاعت پر پورا رمضان گزار کے عید کی نماز پڑھ کے عید سے فارغ ہوتا ہے، تو اللہ ایسے بندوں کے لیے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ تین قسمیں اٹھاتا ہے، وہ عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری بلند شان کی اور میرے رتبے کی قسم۔ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا جو آج خوشی کے دن میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے ہیں، اور میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، یہ اب لوٹے ہیں اپنے اہل و عیال کی طرف، اب یہ خوشیوں میں شامل ہوں گے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، ان کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہوں گے، خوشیاں منائیں گے، ملیں گے، اور لیکن گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر جائیں گے کہ جیسے بچہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی کم رتبہ ہے، یہ کوئی کم دین ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ تھوڑی محنت، ایک مہینہ کیا ہے، اس میں بھی سارا وقت نہیں، کچھ وقت اللہ نے اپنے لیے مانگا، باقی وقت تو انسان ہی کو دے دیا۔ اسے منع نہیں کیا کہ رمضان میں کام نہیں کر سکتا، رمضان میں یہ پورا مہینہ چھٹی لے لے اور پورا مہینہ مسجد میں آ جائے اور پورا مہینہ عبادت میں گزار دے، ایسا نہیں ہے، کچھ وقت مانگا ہے اور باقی مہینوں سے کچھ زیادہ مانگا۔ تو اس میں جب یہ کھرا اترتا ہے، پورا اترتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں کے سامنے اللہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے، حالانکہ اللہ کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کا رتبہ فرشتوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے اس انسان کو اس لیے پیدا کیا تھا، جو تم نے کہا کیوں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تھا کہ دیکھو یہ بندہ میری کس طرح اطاعت کرتا ہے، مجھ سے کس طرح ڈرتا ہے، اور اپنی خواہشوں کو میرے حکم کے سامنے کیسے دبا دیتا ہے، کیسے قربان کر دیتا ہے، تو میں نے اس کو بخش دیا۔ تو آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا میں مسلمان خوشی منا رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ عیدگاہیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ اتنے کہ لاکھوں کی تعداد میں بعض مجموعوں میں ہوتے ہیں، اور وہ عید کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور فرشتے ان کے نام لکھ رہے ہیں، فرشتے بھی ان کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور اتنے فیصلے اور اتنی رحمت برستی ہے کہ شیطان بدر کے دن جتنا ذلیل ہوا تھا، اس سے زیادہ ذلیل اس دن ہو جاتا ہے کہ آج تو میری ساری محنت پر پانی پھر گیا، سارا سال محنت کی شیطان نے، ورغلاتا رہا، بھٹکاتا رہا، گناہوں پر ڈالتا رہا، لیکن اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور عید کے دن یہ لوگ آئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور عید کے دن تو شیطان بھی کھل جاتا ہے، رمضان میں تو اس کو باندھ دیا تھا، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی وہ کھل جاتا ہے، تو وہ اپنے سر میں خاک ڈالتے ہوئے، چیخے مارتے ہوئے بھاگتا ہے کہ میں اس انسان پر غلبہ کیسے پا سکتا ہوں، اس انسان پر میں غلبہ کیسے پا سکتا ہوں، اور کیسے غالب آ سکتا ہوں، اور کیسے گمراہ کر سکتا ہوں کہ میری ساری سال کی محنت پر ایک سجدے نے پانی پھیر دیا اور میری ساری محنت ضائع گی، اور اللہ نے اس کے تو سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ واپس جاتے ہیں، بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، تو اس رب کریم کا کیوں نہ ہم شکر ادا کریں، اس رب کریم کے کیوں ہم فرمانبردار نہ بنیں، اس کی نافرمانیاں کیوں کریں ہم کہ جس رب کریم نے اتنا نوازا کہ انسان اگر اپنے جسم میں صرف غور اور فکر کرے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، تو اپنی ذات پر غور اور فکر کر کے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، تو پھر ارد گرد پھر کتنی نعمتیں، پھر مزید یہ خوشی کے دن اللہ نے عطا کی ہے، کتنی یہ ساری اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، وہ کریم ذات ہے اور بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی کرم والا۔ وہ رحمان ذات ہے اور اس کا تعلق ہے ہی بندوں کے ساتھ مہربانی والا، اور اس کی مہربانی ہر وقت منتظر رہتی ہے کہ بندہ ہے کب اس کی طرف رجوع کرے کہ وہ اپنی رحمت کی چادر میں بندے کو لے لے اور اپنی مغفرت کے فیصلے کر دے. تو آج کے دن تو صرف فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ انسان اللہ کے دریائے رحمت میں غوطے کھا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے اور عہد کا دن ہے، ایک عہد کا دن کہ جس طرح رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے تو اسی لیے اللہ نے فرض کیا تھے نا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہاری یہ کیفیت ہو کہ تمہارے اندر خوف خدا آ جائے. اور یہ اثر رمضان کا چاند ختم ہوتے ہی، شوال کا چاند نظر آتے ہی یہ اثر ختم نہیں ہونا چاہیے، کچھ عرصہ تو رہنا چاہیے. کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو یہ تقوی باقی رہنا چاہیے. یہ مسجد کے لیے کلیکشن ہو رہی ہے تو ساتھی تھوڑا اس پر بھی توجہ دیں. عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں اور آپ کے تعاون سے آپ کی ہی کی ضرورت ہے، مسجدیں آپ کی ضرورت ہیں، آپ حضرات آتے ہیں یہاں، آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا. تو یہ ساتھی آ رہے ہیں تو عید کا دن ہے، دل کھول کر ساتھی مسجد کے ساتھ تعاون کرتے جائیں. تو یہ تقوی انسان میں رمضان کی وجہ سے جو آیا ہے یہ باقی رہنا چاہیے. دلوں کی سروس کر دی ہے رمضان کے مہینے میں. رمضان کا مہینہ اللہ دیتا ہی اسی لیے ہے کہ 11 مہینے جو گناہوں کی آلودگیوں سے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے تو رمضان میں محنت کر کے وہ زنگ دھل جاتا ہے. جب دلوں پر زنگ آتا ہے تو اس کا دھونے کا نسخہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ران جب زنگ آ جاتا ہے گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے، اور زنگ کی کیفیت کیا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا. جب کسی کی یہ کیفیت بن جائے نا، یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے کہ وہ گناہ کرے اسے احساس ہی نہ ہو، کوئی پچھتاوا ہی نہ ہو، کوئی اس کے چلنا پھرنا اسی طرح ہو، کوئی بھی اس کے پریشانی نہ ہو گناہ کی وجہ سے، تو وہ یہ سمجھ لے دل پر زنگ ہے. اور اگر کسی سے معمولی سی غلطی گناہ ہو جائے اور وہ اسے بے چین کر دے، بعض لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ معمولی سی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی دل کی صفائی کی کہ اس کا دل صاف ہے، زنگ آلود نہیں ہے، کہ گناہ دل میں نہیں بٹھا سکتا. لیکن جس پر زنگ آ جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے اور بڑے ڈٹائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بھی ذکر کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا یہ کر دیا. لیکن دل رمضان کے مہینے میں اس کی سروس ہوتی ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کی میل و کچیل زنگ دور ہو جاتا ہے. اور رمضان میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، قرآن کی کثرت سے قرآن سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق جڑا ہوا آتا ہے، رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق بھی ہے، تو اس میں دل صاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سروس جب ہو گئی تو اب اس کو تاکہ 5-6 مہینے تو یہ چلتا رہے، 5-6 مہینے تک تو اس پر زنگ نہیں آنا چاہیے. تو مسجدیں بھری ہونی چاہیے جس طرح رمضان میں بھری ہوتی ہے. نمازیں صرف رمضان میں فرض نہیں ہیں، نمازیں پورا سال فرض ہیں. تو کچھ وقت دینا چاہیے اللہ کے لیے، اور اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنی ہے. اور نماز تو فرض ہے، اور فرض کے بارے میں بہرحال سوال ہوگا، پوچھ ہوگی. اور فرض کو چھوڑنا، یہ صرف نماز چھوڑنا نہیں ہے. آپ کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھتے ہیں، میں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، کسی سے بھی فتویٰ پوچھتے ہیں، ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی بدکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایک آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، بدکاری نہیں نماز چھوڑ دیتا ہے، اور بدکاری جب آدمی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، مچھلیوں تک آتا ہے سمندروں میں اس پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے جس وقت تک وہ اس میں، اور ایمان اس سے دور بھاگتا ہے. لیکن ایک آدمی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اور ایک بدکاری، ان میں سے آپ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھیں کہ کون سا بڑا گناہ ہے، وہ کہے گا نماز چھوڑنا بڑا گناہ. فرض نماز چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے, اس سے اس کو ہم کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں, وہ فلاں آدمی اس کے تو اس کے پاس تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, وہ بدکار آدمی ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, اتنا بڑا گناہ کر دیا. تو اگر کوئی فرض نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو فرض نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے. تو اس لیے یہ رمضان کے مہینے میں جو تقویٰ حاصل ہوا ہے تو اس کا اثر کم از کم تو یہ ہونا چاہیے کہ فرض نماز قضا نہیں ہو. اور ہر مسلمان کو صاحب ترتیب ہونا چاہیے کہ پچھلی زندگی کی اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو توبہ و استغفار اللہ کے سامنے کر کے آئندہ زندگی میں جتنے بھی ساتھ ساتھ ہو سکے آگے کی نمازیں قضا نہ ہوں, تو پچھلی ایک آدھ جب بھی موقع ملے دن میں ایک آدھ نماز پڑھتا رہے بندہ. اور اگر اس طرح اس نے سلسلہ شروع کر دیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی موت آ گئی اور کچھ نمازیں اس کے سر پہ باقی تھی تو اللہ معاف کر دے گا, کہ اس راستے پر وہ چل پڑا ہے. ہر دن کوئی ایک آدھ نماز وہ ساتھ ساتھ قضا کر لیتا ہے اور عہد کیا ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا, تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ زندگی میں ہی برکت دے, یہ نمازیں پورا کر رہا ہے, نیکیوں کی طرف آیا ہوا ہے. تو لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر موت آ گئی تو نماز تو معاف نہیں ہے, نماز کے بارے میں تو سوال ہوگا. اور ایک ایک نماز کی کتنی سزا ہے, کروڑوں سال جہنم میں, 80-80 غوطے ہیں, تو اس وہ معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. احادیث میں اس طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک راستے پر آدمی چل پڑتا ہے اور وہ منزل تک نہیں پہنچتا, راستے میں انتقال کر جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہی اجر دیتا ہے جو منزل پر پہنچنے والوں کو دیا جاتا ہے. تو توبہ و استغفار کر کے اگر ہر دن ایک آدھی بھی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک ساری نمازیں پڑھ لو, نہیں, جب بھی کوئی موقع ملتا ہے, فرض نماز کی اور وتروں کی قضا ہے, باقی سنتوں کی قضا تو نہیں ہے. تو یہاں تک لکھا ہے بعض نے کہ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے, نہیں پڑھ سکتے, وقت کم ہے, تو ایک دفعہ سبحان ربی العلیٰ, ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا کرو تاکہ چل پڑو اس راستے پہ جلدی جلدی جو تم پڑھنا چاہتے ہو. تین دفعہ اگر نہیں کہہ سکتے وقت نہیں ہے تو ایک ایک دفعہ, لیکن نمازیں قضا کر لو, قضا نمازیں کر لو, تو جب آپ چل پڑو گے انشاءاللہ تو اللہ توفیق بھی دے گا کہ نمازیں قضا بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ فکر پیدا ہو جائے گی, اور اگر رہ گئی تو اللہ معاف کر دے گا. تو یہ رمضان ہمیں سارا کچھ سکھاتا ہے, وقت بھی ہو چکا ہے, اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور رمضان کا جو مہینہ گزارا ہے اسے محض اپنے فضل و کرم سے, ہم تو وہ حق ادا نہیں کر سکے جو رمضان کے ادا کرنے کا حق ہے, محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ٹوٹی پوٹی عبادت کو, روزوں کو اپنے دربار میں قبول اور مقبول فرمائے, اور سب کو جب آج واپس جائیں تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوں کہ یہ بخشے بخشائی ہیں میرے بندے, سب اللہ کے بندے ہیں, عاجز ہیں, اور دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہوتے ہیں. تو نماز کا طریقہ بھی سن لیں, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی, کیونکہ دوسری جماعت میں بھی ہونا ہے, 9:30 وقت ہو چکا ہے. تو نماز کا جو عید الفطر کی نماز ہے اس کے 2 رکعت ہوتے ہیں, اور یہ واجب ہے, عید کی نماز یہ واجب ہوتی ہے. تو 2 رکعت ہیں, پہلی رکعت اس طرح ادا کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے, اور ثنا کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی, اور وہ اس طرح کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑنے نہیں, ہاتھ باندھ دینے ہیں, تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ دینے ہیں. پھر امام قرات کرے گا, قرات کرنے کے بعد وہ رکعت پوری کرے گا جس طرح رکعت پوری کی جاتی ہے, دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا, تو دوسری رکعت میں ترتیب تھوڑی الٹ ہو جائے گی کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تھا, دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. امام قرات کرے گا, قرات کرنے کے بعد ضم صورت اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی, اور وہ اس طرح ہوں گی, پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے, دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. پہلی رکعت میں تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ دینے تھے, لیکن دوسری رکعت میں تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, باندھنے نہیں ہیں. پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی, اور چوتھی تکبیر زائد والی نہیں ہوگی, یہ رکوع والی ہوگی. تو چوتھی تکبیر جب کہی جائے گی تو رکوع میں چلا جانا ہے. تو تین تکبیروں میں دوسری رکعت میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے تین تکبیریں کہی جائیں گی، بس اتنا ہی ہے، باقی نماز مکمل کی جائے گی اور پھر مختصر سا مختصر سی دعا ہوگی اور پھر خطبہ ہوگا. خطبہ سننا یہ واجب ہے، ضروری ہے، خطبہ سنیں بغیر کوئی ساتھی نہ جائے. تو جیسے جیسے اپنی جگہ بیٹھے ہیں اسی طرح ساتھی بیٹھے رہیں، خطبہ سنیں اور خطبہ سننے کے بعد پھر باہر نکلیں اور خوشیوں میں اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ تھوڑا جلدی ساتھی مسجد سے باہر نکلے تاکہ دوسرے ساتھی باہر کھڑے ہوں گے وہ دوسری جماعت کے لیے مسجد کے اندر آ جائیں. تو ملنا ہو تو کوشش کریں کہ مسجد کے باہر ہی جا کر ملیں تاکہ دوسری جماعت کے لیے، پابندی نہیں ہے ملنے کی لیکن یہ ہے کہ تاکہ دوسروں کے لیے موقع مل جائے اور دوسرے ساتھی آ جائیں. صحیح ہے، صفیں بنا لیں ساتھی، اوپر بھی ساتھی صفیں بنا لیں، مل مل کر کھڑے ہو جائیں، موبائل فون اپنے بند کر لیں ساتھی، دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہو اسے مکمل کریں ساتھی. صحیح، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بس تھوڑے پاؤں باہر ہونے چاہیے. اوپر سے بھی ساتھی بتا دیں جب صفیں مکمل ہو گئیں، تو آخر سے بھی ساتھی بتا دیں جب صفیں مکمل ہو گئیں. آخر یہ ایک مسئلہ بھی سن لیں ساتھی، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں مسجد میں کوئی نفلی نماز نہیں ہوتی، نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے تحیت المسجد پڑھتے ہیں یا اور نفلی نماز پڑھتے ہیں، تو عید کی نماز سے پہلے بھی نہیں پڑھنی چاہیے، عید کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھنی چاہیے. عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں میں جانا چاہیے. نیت باندھنے ساتھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إله العالمين ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے روزوں کو تراویح کو رمضان میں جو بھی عبادت کی ہے محض اپنے فضل و کرم سے آج خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے یا اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں ہماری عبادتوں کو قبول و مقبول فرما یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما یا اللہ عفو درگزر کے فیصلے فرما ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کی بیماریوں سے تو واقف ہے یا اللہ بیماری بھی تیری طرف سے ہے شفا دینے والی ذات بھی تیری ہے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما خاص کر موذی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں فلسطین کے مسلمان یا اللہ ان کی مدد فرما غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما سب کو غلبہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا ما هو اهله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء النيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم الملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلو وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الاول قال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين اضعاف الخطبه يكثر التكبير في خطبه العيدين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد الرسول اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
میری طرف سے سب کو عید مبارک ہو